تو یہ بیوی کی جو بیٹی ہے یہ بھی شوہر کے اوپر حرام ہو جائے. البتہ اس مسئلے میں تھوڑا سا فرق یہ کہ جیسے ہی نکاح ہوگا ویسے ہی ساتھ حرام. اب چاہے بیوی کو دو منٹ کے بعد فوراً طلاق دے دیں تبھی ساتھ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا تمام زندگی. لیکن سوتیلی بیٹی جو ہے اس سے اس وقت نکاح حرام ہوگا کہ جب بیوی کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا اور نکاح کے بعد ایک مرتبہ صحبت بھی کر. لیکن اگر نکاح ہوا اور صحبت سے پہلے بیوی کو طلاق دے دی تو اب اس کی سوتیلی بیٹی اس کے اوپر حرام نہیں رہے گی, چاہے تو بعد میں اپنی سوتیلی بیٹی یعنی بیوی کی جس سے نکاح ہوا تھا اس کی جو بیٹی ہے اس سے نکاح کر سکتا ہے. اب اس کے بعد تیسرا مسئلہ تھا سبب, کہ بعض اوقات سبب کی بنا پر کوئی سبب بیچ میں آ جاتا ہے جس سے کچھ عورتیں مرد کے لیے حرام ہو جاتی ہیں. ان میں ایک تو یہ آیا تھا کہ جب بیوی سے نکاح کر لیا تو اب اس کی صحیح بہن کے ساتھ اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا. یہ سبب آ گیا بیچ میں, نہ سسرالی رشتے کی وجہ سے رکاوٹ ہے اور نہ ہی خونی رشتے کی وجہ سے. اگر کل بیوی کو طلاق دے دی رشتہ گزر گیا اس کے بعد اس کی بہن سے دوبارہ نکاح ہو سکتا, لیکن اس صورت اس کی بہن سے اپنی سالی کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا. دوسرا یہ تھا کہ جب بیوی سے نکاح کر لیے تو بیوی کی بھتیجی اور بیوی کی بھانجی یعنی وہ لڑکی کہ آپ کی بیوی اس کی پھوپھی بنے یا اس کی خالہ بنے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے جب تک کہ بیوی سے اجازت نہ لی جائے. البتہ اگر بیوی اجازت دے دیتی ہے کہ میری بھتیجی سے یا میری بھانجی سے آپ نکاح کر سکتے ہیں تو اس بیوی کو بھی آپ اپنے عقد میں اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں اور اس کی بھتیجی کو بھی, پھر اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جب تک کہ اجازت نہ ہو اس وقت تک بیوی کی بھتیجی اور بھانجی حرام رہے گی. البتہ یہ ذہن میں رہے کہ بھتیجی اور بھانجی سے مطلب وہ بھتیجی اور بھانجی ہے کہ آپ کی بیوی اس کی خالہ بنے یا اس کی خوبی بنے. لیکن جس بھتیجی کی آپ کی بیوی چچی بن رہی وہ لڑکی آپ کی بیوی کی کہ آپ کی بیوی اس کی چچی بن رہی. بہرحال مسئلہ اگر ہے کہ بیوی پہلے طلاق حاصل کر چکی ہے کسی اور سے اور کوئی بھتیجی یا وہ لڑکی کہ جس کی آپ کی بیوی ممانی رہ چکی اور بعد میں طلاق وغیرہ ہو گئی رشتہ ختم ہو گیا اب آپ سے شادی ہو تو وہ بھتیجی اور چچی اور ممانی کا رشتہ جس لڑکی کے ساتھ تھا اس سے بہرحال آپ نکاح کر سکتے ہیں. تو خالہ اور پھوپھی آپ کی بیوی جس لڑکی کی بنے گی اس سے بھی نکاح جائز ہے, بس شرط یہ ہے کہ بیوی کی طرف سے اجازت مل جائے. تیسرا سبب جس سے کوئی عورت حرام ہو جاتی وہ ہے خالہ زاد اور پھوپھی زاد بہن سے نکاح حرام. تب جب انسان نے گناہ کرتے ہوئے عیاذاً باللہ اپنی خالہ یا اپنی پھوپھی سے زنا کر لیا, اگر کوئی شخص اپنی خالہ یا پھوپھی سے زنا کر لیا شیطان غالب آ جائے گا کسی اور سبب تو اب بہرحال اس کی لڑکی سے نکاح کرنا حرام. وہ آپ کی خالہ زاد بہن ہے وہ آپ کی پھوپھی زاد بہن ہے عام حالات میں اس سے نکاح جائز, لیکن اب جب خالہ سے یا پھوپھی سے زنا کر بیٹھا انسان تو اب اس کی بیٹیاں حرام ہو گئیں اس کا نیچے. اور اس کے اندر علماء نے کچھ خطیب علماء سے ہٹ کر یہ بتایا ہے کہ زنا سے مطلب وہ خاص دینے زنا ہے بوسہ دینا یا چھونا اس قسم کی چیزیں جنہیں کچھ علماء نے اس مسئلے میں شامل کر لیا, لیکن آج کے علماء کہتے ہیں کہ اس کا اس مسئلے سے تعلق نہیں. یعنی اگر کوئی اپنی خالہ کو یا اپنی پھوپھی زنا کے ارادے سے چھوتا ہے بوسہ دیتا ہے اور زنا نہیں کرتا ہے تو یہ حرمت ثابت نہیں ہوگی اور اس کی بیٹی سے شادی کی جا سکتی. البتہ اگر حقیقی زنا ہو گیا تو اب خالہ زاد اور پھوپھی زاد بہن انسان کے لیے حرام. یہ تو اس وقت کا مسئلہ ہے کہ جب پہلے زنا کیا اور بعد میں رشتے کی بات چلی. البتہ اگر بات اس کی الٹی کہ خالہ زاد یا پھوپھی زاد بہن نکاح میں اور اس کے بعد کبھی شیطان یا غلبہ کیا اور وہ جو آپ کی ساتھ ہے وہ خالہ یا پھوپھی انسان اس سے زنا کر بیٹھا تو اب اس زنا کی وجہ سے پہلے حرام تو ہے گناہ کبیرہ تو ہے, لیکن یہ اس کی بیٹی آپ کی خالہ زاد یا پھوپھی زاد بہن جو نکاح میں ہے وہ حرام نہیں ہوتی. تو اگر پہلے زنا کر لے بعد میں رشتے کی بات چلے تو وہ حرام, اور اگر پہلے رشتہ ہو چکا ہے نکاح ہو چکا ہے اور اس کے بعد انسان زنا کرے تو اس صورت میں گناہ تو ہے لیکن اب وہ اس کی بیوی اس کے اوپر حرام نہیں ہو. یہ ہے خالہ اور پھوپھی سے زنا کا مطلب. البتہ احتیاط یہ یعنی احتیاط مستحب, بہتر یہ کہ انسان کسی ایسی لڑکی سے نکاح نہ کرے کہ جس کی ماں سے اس نے زنا کر لیا، تو الفاظ بھی ہو یہ انسان کے لیے جائز کہ اگر اس نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس کی بیٹی سے نکاح کیا جا سکتا. البتہ بہتر یہ ہے، انتہائی تاکید یہ ہے کہ وہ نکاح نہ کرے، البتہ کر لے گا تو کوئی حرج نہیں. یہ ہو گیا عام عورت کا مسئلہ. اب اس کے بعد تیسرا چوتھا سبب، اگر کوئی شخص کسی ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے کہ جو مسلمان نہیں، غیر مسلم عورت سے نکاح کا مسئلہ، غیر مسلم اگر اہل کتاب نہیں یعنی یہودی اور عیسائی کو چھوڑ باقی جتنے غیر مسلم ہیں ان سے نہ نکاح جائز ہے نہ متاح جائز، دونوں کے دونوں حرام ہیں. اور اسی غیر مسلم میں مسلمانوں کے وہ فرقے بھی آتے ہیں کہ جنہیں کافر سمجھا جاتا ہے، یعنی خارجی جو کسی امام کے خلاف بغاوت کرے، ناصری جو کسی امام کو گالیاں دیں یا برا بھلا دیں، غالی جو کسی امام کو معاذ اللہ رتبہ الوہیت تک پہنچا دیں اور یہ قائل ہو جائے کہ کوئی امام خدا یا خدا کے کاموں میں خدا کا شریک، تو غالی، خارجی، ناصری یہ سارے کے سارے غیر مسلم کافر قرار دیے گئے، ان کی لڑکیوں کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں. اور یہاں پر اسماعیلی اور بحری حضرات کا مسئلہ آتا. اگر آپ انہیں کافر سمجھتے ہیں، وہ جو ایک ڈیٹیل اس سے پہلے بتائی جا چکی کہ اگر اسماعیلی اور بحری خدا کا، رسالت کا اور قیامت کا انکار کریں تو وہ کافر، یا کسی امام کو گالیاں دیں یا کسی امام سے دشمنی کا اظہار کریں تو وہ کافر، اور اگر ایسی کوئی بات آپ کے علم میں نہیں ہے تو آپ اسے مسلمان سمجھیں. اور اسی طرح سے اگر ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرے، لیکن ایسا انکار کہ جس سے رسول کا انکار ثابت ہو، مثلاً وہ کہے کہ نماز کوئی چیز نہیں، اس طریقے سے کہ جس سے توہین رسول ہو، تو وہ کافر ہو جائے. البتہ اگر خالی یہ کہے کہ نماز واجب نہیں ہے، قرآن میں نہیں تذکرہ، یا کوئی اور ایسی چیز کہ جس سے رسالت کے اعتقاد کا اظہار لیکن ضروریات دین کا انکار ہو، تب بھی وہ مسلمان رہتا. اب یہ آپ کیا اور ایک مسئلہ اس سے متعلقہ بتا دیا جائے کہ اگر کسی کے بارے میں یہ بھی یقین ہو جائے کہ یہ دل سے مسلمان نہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو زبان سے مسلمان کہے اور کوئی ایسی بات ظاہر نہ کرے کہ جو اسلام کے خلاف، یعنی توحید، نبوت اور قیامت میں شک نہ کرے، تو وہ مسلمان. تفصیل ہم بہت بتا چکے ہیں، خلاصہ یہاں نکالنا ہے کہ اگر بحری اور اسماعیلی آپ کی تحقیق کے مطابق مسلمان ہوتے اور جب تک کہ ان کے بارے میں شک ہو جائے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، ان کو ہمیشہ مسلمان سمجھا جائے، تو آپ ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح بھی ہو سکتا ہے اور نکاح بھی ہو سکتا ہے. اور اگر آپ انہیں نجس سمجھتے ہیں، یعنی آپ کی تحقیق میں یہ بتایا کہ وہ کافر، اس صورت میں نہ ان کی لڑکیوں کے ساتھ انسان نکاح کر سکتا ہے اور نہ متا کر سکتا ہے. تو اہل کتاب کے علاوہ جتنے کافر، یہ چوتھا سبب کہ اہل کتاب کے علاوہ جتنے کافر ہیں ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام ہے اور متا کرنا بھی حرام، اور اسی میں مرتد بھی شامل ہو جاتا ہے کہ کوئی مسلمان ہونے کے بعد ایسے عقیدے کا اظہار کر کھلم کھلا نماز کا یا روزے کا یا عمر وغیرہ کا مذاق اڑائے یا کسی امام پر نقطہ چینی کرے، اپنے مومنوں میں بھی آج کل ایسے لوگوں کی کافی تعداد پیدا ہو گئی، تو جو مرتد ہو جاتا ہے اسلام لانے کے بعد ایسے عقیدے کا اظہار کرتا ہے جو رسالت کے عقیدے کے مخالف، تو ان تمام کے ساتھ نہ نکاح کیا جا سکتا ہے نہ متاح کیا جا سکتا ہے. البتہ اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں، صحیح عقیدے کا اظہار کریں، تو ان کے ساتھ نکاح بھی ہو سکتا ہے اور متاح بھی ہو سکتا ہے. اب بچا اہل کتاب کا مسئلہ. اہل کتاب یہودی اور عیسائی، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ان کے ساتھ متاح کیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ نکاح تعین، نکاح اس کے اندر کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ حرام. آج کل کے مجتہدین جن کے مسائل اس کلاس میں بتائے جاتے ہیں، اس میں سے آقا خمینی اس بات کے قائل کہ اہل کتاب کے ساتھ متاح تو ہو سکتا ہے لیکن نکاح نہیں ہو سکتا، اور آقا کوئی کا یہ فتویٰ کہ اہل کتاب کے ساتھ متاح بھی ہو سکتا ہے اور نکاح بھی ہو سکتا ہے. البتہ احتیاط سے مستحب یہ ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ دائمی طور پر نکاح نہ کیا. یہ تو مسئلہ ہو گیا لڑکے کا کہ لڑکا ہر مسلمان کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ آغا خانی ہو، چاہے وہ اس کا تعلق بوڑھا مکتب فکر سے. اب لڑکی کا مسئلہ کہ لڑکی کے لیے کیا حکم ہے، لڑکی کے لیے یہ حکم ہے کہ لڑکی کی شادی اور ناموتا، لڑکی نہ شادی کر سکتی ہے کسی غیر مسلم سے نہ متا کر سکتی، چاہے وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ، لڑکے کو تو یہ اجازت ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ کچھ نہیں تو متا تو کر لے، لیکن لڑکی کے لیے یعنی ایک مومنہ کے لیے حرام ہے کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ نکاح کرنا یا متا کرنا، اور غیر شیعہ کے ساتھ مثلاً کسی آوا خانی کے ساتھ یا کسی حنفی فقہ کے ماننے والے کے ساتھ، اگر عقائد کے بگڑنے کا خطرہ یہ پتا ہے کہ لڑکی کا عقیدہ بگڑ جائے گا، لڑکی کو معلوم ہے یا لڑکی کے گھر والوں کو، تو اس صورت میں غیر مومن کے ساتھ لڑکی کا نکاح بھی حرام، اور اگر یقین ہے کہ اس کا عقیدہ نہیں بگڑے گا، اسے اتنا یقین ہے اپنے اوپر کہ میں اپنے عقیدے کے اوپر سختی کے ساتھ عمل پیرا رہوں گی، تو انتہائی صلاحیت کے ساتھ جائز ہے کہ وہ غیر مومن کے ساتھ نکاح کر سکتی، البتہ انتہائی صلاحیت موجود. یہ سارا کا سارا مسئلہ اس وقت ہے کہ جب تک کہ کوئی مرتد نہ، لیکن اگر ایک شخص لڑکا نکاح ہو گیا لڑکی کے ساتھ، اس کے بعد لڑکے نے کوئی ایسی بات کی جس سے وہ مرتد ہو جائے، مرتد کی مزید تشریح احکام حدود میں آئے گی کہ جہاں پر تفصیل آئے گی کہ مرتد واجب القتل، یعنی مرتد اسے کہتے ہیں جو اسلام لانے کے بعد خدا کا انکار کر دیں یا رسالت کا انکار کر دیں یا قیامت کا انکار کر دیں، نہ مانے قیامت کو یا قیامت جسمانی، وہ ہے مرتد. اور اگر مرتد ہے تو اس کے ساتھ نکاح حرام ہے لڑکی کے لیے، اور اگر لڑکی مرتد ہے تو لڑکے کے لیے اس سے نکاح حرام، اور اگر نکاح کے بعد بیوی نے ایسی بات کہی تو وہ نکاح فوراً ٹوٹ گیا، اس بیوی سے علیحدہ ہو جائے، یا لڑکی کے شوہر نے ایسی بات کہہ دی تو نکاح فوراً ٹوٹ گیا، اس سے علیحدہ ہو جانا واجب. لیکن اس مسئلے کی تشریح کچھ تھوڑی تشریح ہے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ تفصیل میں کریں. تو چوتھا سبب ہو گیا اسلام، کہ اگر اسلام ہے تو لڑکی حلال، اور اگر اسلام نہیں ہے تو لڑکی حلال نہیں. پانچواں سبب احرام، جس وقت انسان عمرے یا حج کے ارادے سے مکے کی سرزمین میں جا کر احرام پہن لیتا ہے، تو اب احرام پہننے کے بعد اس کے اوپر 23 سے 30، علماء نے اختلاف، 23 سے 30 مختلف چیزیں ہیں جو حرام ہو جاتی ہیں، جن میں سے ایک نکاح کرنا بھی. تو جب کسی نے احرام پہن لیا تو اب اس کے لیے دنیا کی تمام عورتوں سے نکاح کرنا اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ وہ احرام نہ اتارے، یا عورت نے اگر احرام پہن لیا تو اس وقت تک اس کے لیے دنیا کے تمام مردوں سے نکاح حرام ہے جب تک کہ وہ احرام نہ اتارے. اب اگر کوئی احرام پہن لیتا اور احرام پہننے کے بعد اپنا نکاح کرواتا تو وہ نکاح غلط ہے، اب باطل ہے، اور ایسا ہے کہ جیسے کچھ نہیں ہوا. یہی مسئلہ عورت کا بھی، کہ عورت اگر احرام پہنے ہوئے اور وہ نکاح کرتی یا اس کے والدین اس کا نکاح کرتے ہیں ایسے لڑکے سے جو احرام کی حالت میں نہیں بلکہ کراچی میں موجود، تب بھی وہ نکاح بالکل باطل اور بالکل غلط. اور اگر یہ پتا ہو کہ احرام کی حالت میں نکاح کرنا حرام، یہ تو وہ مسئلہ ہے کہ لڑکے نے احرام باندھا، لڑکی احرام میں نہیں ہے یا لڑکی بھی احرام میں، سارا نکاح ہو گیا، ان کو مسئلہ نہیں پتا، تب بھی یہ نکاح بالکل باطل، بالکل غلط ہے، دوبارہ نیا نکاح کرنا پڑے گا اگر باقاعدہ اس رشتے کو وہ لوگ دوبارہ جاری کرنا چاہتے ہیں. اور اگر مسئلہ پتا تھا کہ احرام باندھ کر نکاح نہیں ہوتا اور پھر بھی نکاح کر لیا، تو اس صورت میں نکاح بھی غلط، اور یہ لڑکا اس لڑکی کے اوپر اور یہ لڑکی اس لڑکے کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اب بعد میں سال، 2 سال، 10 سال، 50 سال بعد کبھی اس لڑکے کا اس لڑکے کے ساتھ نکاح اور حق نہیں ہو سکتا. تو یہ پانچواں سبب ہے احرام، مسئلہ معلوم نہ ہو تو خالی نکاح غلط ہے، احرام اتار کر حج کرنے کے بعد دوبارہ نکاح کیا جا سکتا، اور مسئلہ معلوم تھا پھر بھی احرام کی حالت میں نکاح کر لیا تو نکاح بھی غلط اور ہمیشہ ہمیشہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو. یہ ہے احرام. اب احرام کے بعد طواف النکاح، جب انسان احرام پہن لیتا، احرام باندھ لیتا، احرام اس کے جسم پر آ گیا، تو اب احرام باندھنے کے بعد 23-24 چیزیں اس کے لیے حرام. ان 23-24 چیزوں میں سے 3 چیزوں کے علاوہ باقی ہر چیز مینا کے میدان میں جس وقت بال کٹائے جاتے ہیں اور بڑے شیطان پر 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں اور قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے، ان 3 کاموں کے بعد جتنی چیزیں احرام کی وجہ سے حرام ہو گئیں، سائے کے نیچے نہ جانا، کوئی جانور نہ مارنا، ناخن نہ کاٹنا، آئینہ نہ دیکھنا، سوائے 3 چیزوں، عورت، خوشبو اور شکا، ان 3 چیزوں کے علاوہ باقی ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں. یہ 3 چیزیں حرام رہتی ہیں. اب انسان مکے آتا خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے حج کے لیے، حج کی نیت سے 7 چکر لگاتا ہے، یہ سات چکر لگانے کے بعد خوشبو اور شکار بھی اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے. عورت حرام ہو گئی تھی احرام پہنتے ہی, اب تک حرام. اب عورت کو یعنی بیوی کو حلال کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر خانہ کعبہ کے سات چکر لگائے جائیں, اس میں نیت ہو طواف النساء, اور مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز پڑھی جائے.
اچھا فائدہ یہ بتائیں,
ایک تو سات چکر ہوں گے حج کے طواف کے, جن کی وجہ سے باقی تمام چیزیں حلال ہوں گی, لیکن عورت حرام رہے گی. جب آپ نے سفید کپڑا احرام پہنا اسی وقت عورت حرام ہو, عورت حرام اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ آپ طواف النکاح کی نیت سے خانہ خدا کے سات چکر نہ لگائیں اور دو رکعت نماز مقام ابراہیم کرنا پڑے. تو اب جب تک کہ انسان طواف النکاح نہ کرے, چاہے عمرے کے لیے گیا یا حج کے لیے گیا, اس کے لیے اپنی بیوی اور دنیا کی ہر عورت حرام. اور اسی طرح عورت جب تک کہ طواف النکاح نہ کرے, چاہے عمرے کے لیے گئی ہو یا حج کے, اس کے لیے اپنا شوہر اور دنیا کا ہر مرد حرام. کسی مرد کے ساتھ عورت نکاح نہیں کر سکتی, اور یہ مرد کسی عورت کے ساتھ اپنا نکاح نہیں کر سکتا. اب مثلاً شادی شدہ مرد بغیر طواف النکاح کے آ گیا اور آنے کے بعد اس کی بیوی بھی حرام ہو گئی, اور دوسرا کوئی نکاح کرنا چاہے تو وہ بھی نہیں ہو سکتا حرام. اسی طرح شادی شدہ عورت بغیر طواف النکاح کے آ گئی تو اس کے لیے شوہر کو اپنے قریب آنے دینا یہ بھی حرام, اور وہ کسی بہرحال عورت تو کسی اور سے نکاح کر ہی نہیں سکتی. اور اگر غیر شادی شدہ شخص نکاح عمرے یا حج کے لیے گیا, یا غیر شادی شدہ عورت گئی اور بغیر طواف النکاح کے وہ لوگ آ گئے, تو اب اس مرد کے لیے تمام زندگی کسی بھی عورت سے نکاح کرنا حرام رہے, اور اس عورت کے لیے تمام زندگی کسی بھی مرد سے نکاح کرنا حرام رہے گا. اگر طواف النکاح نہ کیا تب تک حرام رہے گا جب تک کہ وہ بھولا ہوا طواف النکاح انسان دوبارہ انجام نہ دے, خود جائے, یا اگر خود نہیں جا سکتا تو کسی دوست سے یا ساتھی سے جو سعودی عرب میں ہو اس سے کہہ دے کہ میری طرف سے طواف النکاح کرو, یا یہاں سے کوئی جانے والا ہو تو اسے بھیج. تفصیل انشاءاللہ اس کی کسی موقع پر آئے. تو یہ چھٹا سبب ہے طواف النکاح کا نہ کرنا. اگر طواف النکاح نہ کیا تو بیوی بھی حرام ہو گئی اور تمام عورتیں حرام ہو گئی. اس کے بعد آتا ہے ساتواں سبب, تین طلاق. کسی مرد نے اگر اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی شریعت کے طریقے سے مطابق, کہ طلاق دی, رشتہ ختم ہوا بیوی کا, پھر اسے نکاح کر دیا, یہ جائز. دوبارہ نکاح ہوا, پھر طلاق دے دی, پھر عدہ گزر گیا, پھر نکاح کیا, یہ بھی جائز. لیکن اب تیسرے نکاح کے بعد طلاق دی اور عدہ ختم ہو گیا, تو اب یہ عورت اس مرد کے لیے حرام ہوگی, اور اس وقت تک حرام رہی جب تک کہ یہ عورت کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے. نکاح کے بعد وہ دوسرا مرد اپنی بیوی کو طلاق دے یا اس کا انتقال ہو جائے, تب یہ عورت واپس اپنے پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے جو اسے تین مرتبہ طلاقیں دے چکا ہے. تو اب ایسی عورت کہ جسے شوہر نے تین طلاقیں دے دی ہوں, وہ عورت اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے, لیکن یہ عارضی حرام ہے. یعنی یہ عورت اگر کسی اور مرد سے نکاح کرے اور بعد میں وہ مرد مر جائے, یا وہ مرد جس عورت کو طلاق دے دے, تو یہ عورت پھر اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی. اور ساتویں آٹھویں چیز جو حرام کرتی ہے وہ ہے نو طلاق, کہ اگر کوئی مرد مسلسل اپنی بیوی کو نو طلاقیں دیتا تو نو طلاقوں کے بعد تو وہ عورت ہمیشہ ہمیشہ اس مرد کے اوپر حرام ہو جاتی. طلاق کا مسئلہ ہے مگر یہاں آ گیا تو ذرا ہم وضاحت کرتے چلیں. کیا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرد کا ایک عورت سے نکاح ہو اور کچھ عرصے کے بعد اس نے طلاق دے, طلاق کے بعد عدہ, عدے کے بیچ میں ہر وقت اختیار ہے کہ جب چاہے اپنی بیوی کو دوبارہ بلا سکتا ہے, کسی اور نکاح کی بھی ضرورت نہیں. لیکن طلاق بھی دے دی, عدہ بھی ختم ہو گئے. اب عدہ ختم ہوتے جو تقریباً تین مہینے ہوتا ہے, لیکن اس سے کم بھی ہو سکتا ہے, تو عدہ ختم ہوتے اب اس عورت یہ عورت اس مرد کے لیے اجنبی بن گئی. البتہ دوسری مرتبہ یہ مرد کسی عورت سے نکاح کر سکتا, پھر نکاح کر دیا, پھر طلاق دے دی, اور پھر عدے کے بیچ میں کوئی ہوش نہیں آیا, رجوع نہیں کیا, تو اب جب عدہ ختم ہو جائے گا تو یہ عورت اس مرد کے لیے پھر اجنبی بن گئی. لیکن پھر بھی مرد کے پاس تیسرے نکاح کا موقع ہے, وہ تیسرا نکاح کر دے, تیسرے نکاح کے بعد پھر تیسری مرتبہ طلاق دے دے اور عدہ شروع ہو, تو اب یہ عورت اس مرد کے لیے حرام ہوگی. اس کا تذکرہ ابھی گزرا. اب اگر کوئی اور اس سے نکاح کرے اور وہ دوسرا نکاح کرنے والا مر جائے یا طلاق دے دے, تو اب اس مرد کو پہلے والے شوہر کو پھر اختیار ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. پھر اس نے نکاح کر لیا, یہ چوتھا نکاح ہو گیا, پھر اس نے طلاق دے دی اور عدہ گزر گیا, تو اب پھر اسے اختیار ہے کہ چاہے تو براہ راست اپنی بیوی کو اپنے پاس لے آئے. ٹھیک ہے, اس نے پانچویں مرتبہ نکاح پڑھ لیا, اس نے نکاح کے بعد پانچویں مرتبہ طلاق دے دی اور ابھی بھی عدے میں موقع ہے، عدے میں اگر بلا لے تو کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن عدہ بھی گزر گیا، پھر بھی اس کے پاس موقع ہے اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح پڑھوا سکتا ہے، یہ چھٹا نکاح ہو، پھر نکاح پڑھوایا اور پھر طلاق دے دی. اب یہ چھٹی طلاق کے بعد پھر یہ عورت اس مرد پر حرام ہو، تین تین کے بعد اب پھر عورت حرام ہو گئی. اب یہ عورت اگر کسی اور سے نکاح ہو اور وہ شخص مر جائے یا طلاق دے دے تو اب پھر یہ اپنے شوہر کے لیے ساتویں مرتبہ حلال. شوہر نے پھر ساتویں مرتبہ نکاح پڑھا، پھر طلاق دے دی، پھر عدہ گزر گیا، پھر بھی آٹھویں مرتبہ بھی ابھی نکاح پڑھ سکتا ہے. آٹھویں مرتبہ نکاح کرایا اس نے، آٹھویں مرتبہ طلاق دے دی، عدے کے اندر رجوع کر سکتا ہے. اور کسی بھی طلاق کے بعد اگر عدے میں بلا لے عورت کو تو وہ کاؤنٹنگ میں نہیں آئے گا، بہرحال اس نے عدے میں نہیں بلایا، وہ آٹھویں طلاق بھی ہو گئی، آٹھواں عدہ بھی ہو گئی، لیکن پھر بھی اسے موقع ہے نواں کہ چاہے تو پھر اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کر. لیکن اب نوی مرتبہ نکاح کیا اور پھر بھی طلاق دے دی تو نوی طلاق کے ساتھ اب یہ عورت اس مرد پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اگر وہ عورت کسی اور سے بھی اب نکاح کرے اور وہ دوسرا طلاق بھی دے دی تب پھر پہلا والا شوہر کسی صورت میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. تو تین طلاقوں کے بعد عورت مرد پر حرام ہوتی ہے، لیکن عارضی یعنی اگر کوئی اور مرد بیچ میں آ جائے، اس عورت سے نکاح کر کے مر جائے یا طلاق دے دے تو یہ عورت پھر اپنے پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے، لیکن نو طلاقوں کے بعد تو کسی صورت میں اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. یہ ہو گیا آٹھواں سبب جس سے ایک عورت مرد کے لیے حرام ہوتی. نواں سبب عورت کے لیے یہ ہے کہ اس کا نکاح ہو جائے. جب عورت کا نکاح ہو گیا، وہ کسی کے نکاح میں چلی گئی، تو اب اس کے لیے دنیا کے تمام مرد حرام ہو گئے جب تک کہ اس کے شوہر کا انتقال نہ ہو جائے یا اس کا شوہر طلاق نہ دے. اب اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے کسی بھی مرد سے نکاح کرنا، اور نہ کسی مرد کے لیے جائز ہے اس عورت سے نکاح کرنا. اور اگر کسی شخص، اگر کسی مرد کسی وجہ سے کسی مرد نے نکاح کر دیا، اگر کسی مرد نے اس عورت سے نکاح کر دیا جبکہ اس عورت کا شوہر موجود، عورت کا شوہر موجود ہے اور پھر بھی نکاح کر دیا تو وہ نکاح بالکل غلط، وہ نکاح بالکل غلط. اور اگر یہ اس وقت ہے، اب مسئلہ ذرا پیچیدہ نہ بن جائے، ایک عورت جس وقت، یہ نواں سبق، پہلا سبق دو بہنوں کا جمع کرنا، پھر بھتیجی اور بھانجی کا جمع کرنا، پھر پھوپھی اور خالہ سے جنا کرنا، اس کے بعد اسلام کا نہ ہونا، اس کے بعد احرام کی حالت، طواف النساء کی حالت، تین طلاق، نو طلاق، یہ آٹھ سبب ہو چکے ہیں. نواں سبب اگر عورت کسی ایک مرد سے نکاح کر چکی تو اب اس کو اٹھنے کا اختیار نہیں جب تک کہ اس کا شوہر زندہ. اور دنیا یا اسے یہ نہیں پتا تھا، اس کے علم میں یہ نہیں تھا کہ اس عورت کا شوہر موجود، اس کے علم میں نہیں تھا کہ شوہر موجود ہے اور اس نے نکاح کر دیا. یہ نکاح بھی بالکل غلط ہے، بالکل باطل ہے اور نکاح ختم ہو گیا. البتہ یہ عورت اس کے لیے حرام نہیں، یعنی بعد وہ شوہر جس کی موجودگی میں اس نے نکاح کر دیا، اگر بعد میں طلاق دے دے اپنی بیوی کو تو یہ مرد دوبارہ اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے. البتہ اگر نکاح کے بعد اس نے صحبت بھی کر عورت کا شوہر موجود ہے، نکاح کرنے والے بیچارے کو پتا نہیں تھا کہ عورت کا شوہر نکاح ہو گئے، نکاح کے بعد اور صحبت سے پہلے پہلے پتا چلا نکاح ختم ہو گئے، لیکن یہ عورت مرد کے لیے حرام نہیں ہوئی، بعد میں اگر کبھی اس عورت کو طلاق مل جائے یا بیوہ ہو جائے تو یہ مرد اس سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن اگر لا علمی کی وجہ سے صحیح اس نے نکاح کر لیا، نکاح کر کے صحبت بھی کر اس کے بعد اسے پتا چلا کہ شوہر موجود ہے، تو اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عورت اس مرد کے اوپر حرام ہو گئی، یہاں تک کہ وہ پہلا والا شوہر اگر اس نے طلاق بھی دے دے یا وہ مر بھی جائے تب بھی یہ مرد اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اس کا مسئلہ ہے جسے پتا نہ ہو، پتا نہ ہو کہ شوہر زندہ ہے، وہ اگر نکاح کر لے اور صحبت بھی کر لے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیوی حرام، اور اگر نکاح کرے صحبت نہ کرے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں، ابھی جدا ہو۔ البتہ اگر کسی کو پتا ہے کہ اس کا شوہر موجود اور یہ بھی پتا ہے، اور یہ تو ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ شوہر والی عورت سے نکاح حرام، اور وہ اس کے بعد بھی نکاح کر لے تو نکاح ہوتے ہی جیسے ہی نکاح ہوا ویسے ہی یہ عورت اس مرد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، چاہے اس نے اس عورت کو دیکھا بھی ہو یا دیکھا تک نہ ہو۔ تو جسے پتا ہو کہ شوہر موجود اور وہ نکاح کر لے اس کے بعد بھی، تو یہ عورت اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے اور اس میں کسی قسم کی چھوٹ نہیں۔ ستواں سبب، یہ ایک جملہ ہے، ایک جملہ ہے جو آج ہم بتا دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اہم مسئلہ اور بہت پیچیدہ ہے، البتہ اسے عام گفتگو میں بیان کرتے ہوئے لوگ ذرا گھبراتے ہیں اور بڑا مشکل مسئلہ ہے، لیکن اہم مسئلہ ہے اس لیے بیان کر دینا بھی ضروری ہے۔ جتنا مہذب الفاظ میں ہوا ہم پیش کریں گے تجھے اس کی آئندہ پڑتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ شیطان کبھی کسی پر اتنا غلبہ کرے کہ کسی دو مردوں کے اندر تعلق پیدا ہو جائے، پہلے حرام والے اور عمل قومل یا ہم جنسیت کا تعلق پیدا ہو جائے، تو اس صورت کے اندر وہ تو گناہ، اتنا سخت گناہ کے بعد علماء تو کہتے ہیں کہ اس میں جلا کر اسے مارا جائے، بڑا سخت گناہ اس کا، خدا ہر ایک کو اس سے بچا۔ روایتوں تک میں یہ کہ زنا کا اتنا گناہ نہیں، اس لیے کہ زنا کی وجہ سے آج تک خدا نے کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجا، لیکن قوم لوط کا عمل اتنا بڑا گناہ ہے کہ پوری قوم کو اس ایک گناہ کی وجہ سے نیست و نابود کر دیا گیا۔ بہرحال کبھی اس موضوع پر ایک تقریر ہوگی، لیکن اس کا فکر ہے کہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ ایسی بات ہو جاتی تو ایک بہرحال اس عمل میں ایک فاعل ہوتا ہے جو یہ کام کرتا ہے، اور ایک مفعول ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے۔ تو اب جو مفعول ہے جس کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے، اس کی ماں، اس کی بہن اور اس کی بیٹی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس شخص کے اوپر حرام ہو گئی کہ جس نے یہ کام کیا۔ یہ ایک جدید پہلو کہ اگر دو مردوں میں اس قسم کا حرام تعلق پیدا ہو جائے تو وہ گناہ، سزا، عذاب اپنے مقام پر، لیکن جدید پہلو یہ کہ اب جس کے ساتھ پہلے حرام ہوا، جس کی ماں یا اس کی بہن یا اس کی بیٹی کا نکاح کسی صورت میں اس شخص کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے کہ جس نے یہ پہلے حرام انجام دیا، بشرط یہ کہ وہ کرنے والا جو ہے وہ بالغ ہے۔ ہاں اگر پہلے حرام کرنے والا نابالغ ہے تو اس صورت میں تو حرمت نہیں ہوگی، حرام نہیں ہوگا، لیکن اگر کرنے والا بالغ ہے، چاہے جس کے ساتھ کیا جا رہا ہو وہ نابالغ ہو، اور عام طور پر یہی صورتحال ہوتی، تو اب اس کی جس کے ساتھ پہلے حرام کیا گیا، ماں، بہن اور بیٹی کا نکاح اس شخص کے ساتھ پہلے حرام ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور عام طور پر اس قسم کے کئی کیسز آئے ہیں، چار پانچ، کہ اس قسم کے مسئلے کو نہ جاننے کی وجہ سے، یا اگر پتا چل گیا تو کس طرح گھر والوں کو بتائیں، ایک تو یہی پہلے حرام کیا گیا اور ایک پوری نسل کو جو بگاڑ دیا گیا، جو پورا جب تک کہ دونوں میاں بیوی زندہ وہ پہلے حرام، جب دونوں کا نکاح صحیح نہیں ہے وہ ایسا رہ رہے ہیں کہ جیسے ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت رہتی، لیکن یہ شخص بول نہیں سکتا اپنی شرم کی وجہ سے یا مجبوری کی وجہ سے، لیکن یہ اس سے بڑھ کر گناہ ہو گیا کہ اس نے اپنی مجبوری کی وجہ سے اپنی بہن یا اپنی بیٹی کو تمام زندگی زنا کے لیے دوسرے شخص کے حوالے کر دیا۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ اور بڑی اس کے اندر احتیاط کی ضرورت، اور یہ مسئلہ ہے بھی قابل کہ اسے بیان کیا جائے عام مجالس، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کیسی، یہاں کا ہمارا ماحول ایسا ماحول کہ بعض اوقات شرم و حیا کی وجہ سے زبان پہ تالے پڑ جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اتنے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ کہیے حقیقت میں یہی کہ جیسے ایک شخص نے اپنی بہن اور بیٹی کو اٹھا کر زنا کرنے والے کے حوالے کر دیا، یہ وہی رشتہ، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم ایک مثال دے چکے ہیں کہ شوہر والی عورت سے زنا کیا، شوہر نے طلاق دے دی، بعد میں دونوں کا نکاح ہو گیا، ابھی ہمیشہ ہمیشہ کا پہلے آرام چل رہا۔ تو اس مسئلے میں بھی یہی، یہاں پر والدین کے کان کھولنے کی ضرورت، کہ اگر کبھی ان کا بیٹا کسی سے نکاح کرنے سے انکار کرے تو والدین پوچھتے ہیں کہ بتاؤ سبب کیا ہے، شریعت اس چیز کو جائز نہیں سمجھتی ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خاصا اگر کہ کسی مومن کے بارے میں بدگمانی جائز نہیں, لیکن کیونکہ اس قسم کے کیسز سامنے آئیں تو ہو سکتا ہے کہ یہی سبب ہو جس کی وجہ سے لڑکا انکار کر رہا ہے, وہ بتا نہیں سکتا, یا کوئی لڑکا مداخلت کر رہا ہے کہ میری بہن کا نکاح اس کے ساتھ نہ ہو. تو اب والدین کی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ تحقیق نہ کریں, معمولی سے تحقیق کریں, اگر انہیں پتہ چل جائے کہ لڑکا بہت زیادہ سیریس ہے تو حقیقت میں انکار کر دوں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ لڑکا شرط کی وجہ سے بول نہ رہا ہو اور اپنی مجبوری ان الفاظ میں ظاہر کر رہا ہو, تو یہ والدین کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. چنانچہ والدین کو مسئلہ بتانا بھی ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ماحول کیسا, تو یہ آپ کے لیے ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ یہ مسائل, جیسا کہ ہم نے بار بار کہا کہ نماز اور روزے کے مسائل تو اہم ہیں لیکن کاروبار کے اور نکاح کے مسائل بہت زیادہ اہم. نماز میں تو آپ غلطی کر گئے ازالے کا موقع ہاتھ میں, یہاں آپ غلطی کر گئے تو آپ کو تمام زندگی بھر اس کے لیے حرام کر رہے ہیں. اب کس طرح اپنی بہن کو اس کے گھر سے لے کے آئیں, کس طرح اپنی بیٹی کو اس کے گھر سے لے کے آئیں, تو یہ مسائل کا جاننا زیادہ اہم. اور بدقسمتی یہ کہ ہمارے یہاں ایک تو مسائل دفاع ہوتے ہی نہیں ہیں, اور اگر ہوتے بھی ہیں تو ساری توجہ بس نماز اور روزے کے مسائل تک رہتی, اس کے بعد کے مسائل جو زیادہ اہم اس لیے اہم ہے کہ نماز اور روزے کے مسائل تو چلتے پھرتے آتے جاتے معلوم ہو ہی جاتے ہیں, یہ مسائل عام طور پر معلوم نہیں ہوتے. مزید اس کی تشریح اس میں دو تین شکے ہیں کہ جس میں کچھ بچنے کا امکان بھی ہے اور کچھ اور وضاحت بھی. مسئلہ ایک یہ بھی مسئلہ کہ کرنے والے کی ماں بہن اور بیٹی اس پر حرام نہیں ہوگی جس کے ساتھ یہ کیا گیا, لیکن تھوڑی تشریح ہے, وہ انشاءاللہ آئندہ تقریر کے اندر تفصیل کے ساتھ ہم اس کو بیان کریں گے. اور اب آخر گفتگو میں ابھی گفتگو شروع ہو رہی ہے اخلاقیات کی, یہ بتا دیا جائے کہ آئندہ کلاس ہماری رمضان سے پہلے کی آخری کلاس ہوگی, اس کے بعد اگر یہ بیچ میں ایک یا دو جمعے اور پڑھیں گے, لیکن رمضان میں جو سلسلہ معطل ہوتا ہے اب کی دفعہ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اسے کچھ پہلے سے معطل کیا جا رہا, تو آخری کلاس جو غالباً 28-27 جون کی کلاس ہوگی وہ آخری کلاس ہے اس سال کی, اور اس کے بعد رمضان کا وقفہ, رمضان کے بعد انشاءاللہ جو پہلا جمعہ آئے گا اگر وہ عید کا دوسرا دن نہ ہوا تو اس جمعے کو, ورنہ اس کے بعد والے جمعے کو یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا. قرآن کریم کی جس آیت سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا, اب ایک اور اہم موضوع پر آج سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرنا, یعنی دنیا کی محبت. نیگل براوا کے اکثر و بیشتر خطبات کا اگر آپ بغور مطالعہ کریں تو آپ کو جگہ جگہ دنیا کی نفرت اور آخرت و آخرت کی یاد دلانے کے سلسلے مولا کے خطبات سامنے نظر آئیں. قرآن کریم کی یہ آیت ہمارے سامنے دو قسم کے مومنوں کو پیش کر رہی, وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, یہ پہلا مومن ہو گیا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, یہ دوسرا مومن ہو گیا. اور قرآن کی یہ مختصر سی آیت, انہیں یاد کرنا بھی انتہائی آسان ہے, سورہ نجم کی آیتیں, اس مختصر سی آیت کے اندر پورا خلاصہ خالق کائنات نے بیان کر دیا کہ میری نگاہ میں جنت کسے ملے گی اور جہنم کسے ملے گی. پہلے گروہ کے بارے میں ارشاد ہوا, فإن الجحیم هي المأوى, ان کا ٹھکانہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ, اور دوسرے گروہ کے بارے میں ارشاد ہوا, فإن الجنت هي المأوى, کہ بے تحقیق ان کی آخری آرام گاہ وہ جنت ہے, وہ فردوس ہے, وہ بہشت ہے کہ جس نے ہمیشہ ہمیشہ انہیں زندگی گزارنا. تو دو قسم کے مومن قرآن نے ہمارے سامنے پیش, بلکہ مومن نہیں تمام دنیا کے انسانوں کے قرآن نے دو قسمیں کر, ایک وہ کہ جس کا ٹھکانہ قرآن جہنم بتا رہا, اور ایک وہ جس کا ٹھکانہ قرآن جنت بتا رہا. اب بغیر کسی بتانے والے کے ہم آیتوں کا ترجمہ سن کر خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا شمار اس میں سے کس گروہ کے اندر ہونا چاہیے, ہمارا ٹھکانہ اس میں سے کس میں ہوگا, اس لیے کہ قرآن نے پوری مومن کی زندگی کو لپیٹ کے ایک جملے میں بیان کر دیا, فَأَمَّا مَنْ طَغَى, بس بتحقیق وہ شخص جس نے طغیان اختیار کیا, جس نے بغاوت اختیار کی, جو طاغی بن گیا, جو باغی بنا, جو نافرمان بنا, اور کس حد تک نافرمان بنا. نافرمان تو ہر ایک کسی نہ کسی موقع پر بنتا ہے, عصمت کا دعویٰ تو سوائے معصومین کے نہ کسی نے کیا, نہ کوئی کر سکتا ہے, نہ کسی کے منہ پہ بچتا. لیکن اب دیکھنا یہ کہ قرآن نے کہا کہ ہمارا نافرمان بنا, تو کتنی نافرمانی کے بعد ہم جہنم کے حقدار ہو جائیں گے. تو وہ معیار بھی قرآن نے بتایا کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, کہ جو اتنا نافرمان بنا کہ اس نے اللہ کے احکامات کے اوپر, جس نے احکامات خداوندی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دی, جہاں کہیں اس کے پاس موقع آیا. یہ ایمان تو بڑا آسان کہ جہاں ہمیں دین کے اوپر عمل کرنے کا موقع مل رہا, دنیا رکاوٹ نہیں پیدا کر رہی وہاں دین کے اوپر عمل کر. جہاں دنیا پہ عمل کرنے کا موقع مل رہا, دین رکاوٹ نہیں پیدا کر رہا, اس دنیا پہ عمل کرو. یہ تو بڑا آسان, ہر مومن کرنے کو تیار. لیکن اگر امتحان یہ کہ جہاں دین اور دنیا آپس میں ٹکرا رہے ہیں, وہ اللہ کا بنایا ہوا دنیا کا قانون نہیں, ہماری بنائی ہوئی دنیا اللہ کے بنائے ہوئے دین سے ٹکرا رہی, یا اب ہم دین کی بات پہ عمل کریں یا دنیا کی باتوں کا خیال کریں. تو اب قرآن نے بتایا کہ نافرمانی تو ہر ایک سے ہوگی, لیکن جو اتنا نافرمان بن جائے کہ آج سرل حیات دنیا دنیا کے احکامات کو خدا کے احکامات پر ترجیح دے, اور ان جہیم حیل ماوا بتحقیق اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جلنا. یہ قرآن نے اختصار کے ساتھ مومن و غیر مومن کی قید لگائے بغیر تمام دنیا کے انسانوں کے بارے میں حکم صادر کر دیا کہ اگر تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اللہ کے احکامات پر, تو یاد رکھو کہ پھر تم اس گروہ میں ہو گئے جو باقی گروہ, اور جس کا ٹھکانہ سورہ نجم یہ کہہ رہا کہ جہنم کی آگ. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اور دوسرا گروہ جو ڈرا, جس کے دل میں خوف پیدا ہوا, عذاب کا تذکرہ سن کر, قبر کا تذکرہ سن کر, میدان قیامت کا تذکرہ سن کر, خدا جبار و قہار خدا کی بارگاہ میں حاضری کا تذکرہ سن کر, جس کے دل میں خوف پیدا ہوا, یہ اس کے ایمان کی علامت. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو ڈرا کہ ایک دن مجھے جبار و قہار خدا کے سامنے جا کر اپنے ایک ایک عمل کا حساب و کتاب دینا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اور خالی ڈرا نہیں, یہ نہیں کہ ایک گھنٹے تقریر سنی کی جتن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور باہر نکلا تو سارا کا سارا حرف غلط کی طرح ذہن سے مٹ گیا, نہیں, جو ڈرا اور ڈرنے کے بعد نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اس نے اپنے نفس کو برائیوں سے روکا, اس نے اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے روکا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, یاد رکھو کہ بس کسی کا ٹھکانہ نگاہ قدرت کے اندر جنت ہے. تو اب جنت اور جہنم کا فیصلہ قرآن نے کر دیا, کسی اور سے رجوع کی ضرورت ہی نہ رہی, جبکہ روایات امام نے بھی تاکید کی. تو اب جو دنیا کی محبت کو اتنا اپنے دل میں جلا دے گا کہ دنیا کے خاطر دین کو ٹھکرا دے گا, تو وہ یقیناً جہنم کا حقدار, وہ یقیناً جہنم کا مستحق ہے. اور جیسا کہ اس تقریر میں اس سے پہلے ہم بیان کر چکے کہ بات بڑی مشکل ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دین کو دنیا کے خاطر قربان کر دینا. خمس اور زکات لوگ نہ نکالیں, اس لیے کہ ہم نے مکان بنانے کے لیے پیسہ جمع کیا, اگر خمس نکال دیا تو مکان نہیں بن سکے گا. یہ الزام ہے اس ذات الہی پر جس نے وعدہ کیا کہ تم جتنا دو 70 گنا تو اسی دنیا کے اندر تمہیں پورا کر کے دوں گا, آخرت تو بہت بات کی چیز ہے. تو اب انسان نے عام حالات میں خمس نکالنا پیسے بچ جائے بڑا آسان, لیکن وہ مقام امتحان ہے کہ یہ پیسے رکھے, سال گزر چکا ہے, خمس واجب ہے, ایک ضروری کام کرنا ہے. اب دل یہ کہہ رہا کہ شادی کے اندر پرجا کرو, اگر پیسے نکال دیے تو شادی تو ہو جائے گی مگر اس دھوم دھام سے شادی نہ ہوگی کہ لوگ ایک ہفتے تک بیٹھ کے تعریفیں کریں. اب دل کہہ رہا ہے کہ دیکھو مکان کے لیے پیسے جمع کر کے رکھیں, اب شریعت بتا رہی کہ سال ہو گیا خمس واجب, لیکن دل میں خیال یہ پیدا ہوا کہ اگر ہم نے خمس نکال دیا تو مکان تو مل جائے گا لیکن اپنی پسند کے مطابق نہ ملے گا, دنیا والوں کے معیار کے مطابق نہ ملے گا, دنیا اپنی طرف کھینچ رہی, دین اپنی طرف لے جا رہا. اور صبح کی نماز کی مثال تو بڑی ہی آسان کہ اکثر مومنوں کی آنکھ کھلتی ضرور ہے اس ڈیڑھ گھنٹے کے وقفے میں کہ جب صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے, ایک لمحے کے لیے صحیح آنکھ کھلتی ضرور ہے. اب یہ مقام امتحان ہے کہ چاہے تو وہ دین کی خاطر دنیا کو قربان کر دے, وہ میٹھی نیند, وہ پیاری نیند, وہ سہانی نیند قربان کر دے اور دین کی خاطر کھڑا ہو جائے, اور یا پھر احکامات خداوندی کو قربان کر دے دنیا کی خاطر کہ میٹھی نیند حاصل ہو جائے, پیاری نیند حاصل ہو جائے, جو لطف اور مزہ اس وقت آ رہا وہ مزہ ہاتھ سے نہ جانے پا رہا. یہی ہے دنیا کو دین کے اوپر ترجیح دینا, یہی ہے دنیا کی باتوں کو دین کی باتوں سے اہم سمجھنا. کہ آپ نماز پڑھنے پر تیار, وہ نمازیں جو آپ کے دنیاوی کاموں میں خلل نہ ڈالیں, صبح کی نماز خلل ڈالے گی اسے قضا کر دیں گے, یہ کہہ کر کہ وہ ارحم الراحمین ہر ایک کی مغفرت کر لے گا. اگر آپ کے احکامات یہی اثر امتحان کہ آپ کے گھر والے پردہ نہیں کرتے اور دنیا کہتی ہے کہ بے پردہ گھومو, اب یہ مقام امتحان کہ اب آپ اپنے گھر والوں کو دنیا کے مطابق رکھنا چاہتے ہیں یا دین خدا کے احکامات کی پابندی کرنا چاہتے ہیں, یہی مقام امتحان ہے مومن کے لیے. اور روایتوں میں یہ کہ یہی امتحان وہ ہے جو خدا بار بار مومن سے لیتا رہتا, اگر ہر نیک عمل کے بعد فوراً آپ کو دنیا میں انعام مل جائے تو کون بیوقوف ہوگا کہ جو نیک عمل چھوڑے، لیکن پھر اللہ کے خاطر نیک عمل نہیں ہوگا، فائدے کے خاطر نیک عمل ہوگا. اس لیے ہر نیک عمل کے بعد تقریباً ہر نیک عمل کے بعد آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا، فائدہ بعد میں آپ کے سامنے آئے گا، تاکہ آپ کا عمل اپنے نوے کے لیے نہ ہو قربتاً الی اللہ. اسی لیے روایتوں کے اندر یہ کہ اللہ کے ایک پیغمبر دریا کے کنارے سے گزر ہوا پیغمبر وقت، تو یہ دیکھا کہ کچھ مچھیرے جال ڈالے ہوئے بیٹھے. پیغمبر وقت نے دیکھا کہ ایک شخص نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے جال ڈالا، اور پیغمبر وقت دیکھ رہے ہیں کھڑے ہو کر. یہ بھی ایک طریقہ ہے تعلیم کا بھی اور نتیجہ کے حاصل کرنے کا بھی، کہ جہاں سے گزرو سرسری مت گزرو، بلکہ ہر مقام پر کوئی نہ کوئی عبرت و ہدایت موجود. تو روایت یہ کہ اللہ کے پیغمبر نے دیکھا کہ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنا جال ڈالا، آدھا گھنٹہ گزر گیا، پھر جو جال نکالا تو خالی کا خالی. پیغمبر وقت نے یہ منظر دیکھا، اور اب اس کے پہلو میں بیٹھنے والے آدمی نے ایک مرتبہ بسم شیطان کہہ کر کہ شیطان کے نام سے ابتدا کرتا ہوں جال ڈالا، اور ایک لمحے کے بعد جھٹکا دے کر کھینچتا تو یہ دیکھا کہ تمام جال مچھلیوں سے بھرا ہوا. آدھے گھنٹے بیٹھنے والے اللہ کا نام لینے کے بعد کچھ نہ ملا، اور اس چند سیکنڈ کے اندر بیٹھنے والے کو شیطان کا نام لے کر اتنا کچھ مل گیا. ایک مرتبہ پیغمبر الہی نے رجوع کیا بارگاہ خداوندی میں کہ خداوندا یہ کیا ماجرا، اللہ کا نام لینے والا ہر چیز سے محروم، اور جو شخص شیطان کا نام لے رہا ہو تو اتنی قدرت کے ساتھ ہدایا دیے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ ارشاد ہوا کہ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اے میرے بندے، اے میرے مرسل، یاد رکھ کہ اس مومن کو اللہ کا نام لے کر نیک کام کی وجہ سے ابھی تو نقصان ہوا، لیکن آخرت میں جو انعامات ہم نے اس کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں، اگر اس کی ایک جھلک اس کو دکھا دی جائے تو اس کے منہ سے یہی آواز نکلے گی کہ کاش تمام زندگی مجھے کچھ عطا نہ ہو، میں اس 50 سال کی مصیبت کے لیے تیار ہوں، اس انعام کے لیے کہ جو ہم نے وہاں پہ تیار کیا. اور شیطان کا نام لے کر اسے اتنا فائدہ حاصل ہوا دوسرے کو، لیکن اس کے بدلے میں جو کچھ اس کے لیے وہاں پہ تیار کیا گیا اسے دیکھے گا تو اسے اس وقت اس شیطان کا نام لینے والے کو انتہائی ندامت ہوگی، اور پکار پکار کے کہے گا کہ کاش میں بھی فاقے کرتے کرتے مر جاتا، اس وقت مجھے یہ دولت نہ ملتی. تو حقیقت یہ کہ اگر فوراً نام خدا یا حمد نکالنے کی وجہ سے یا نماز پڑھنے کی وجہ سے فائدہ آپ کے سامنے آ جائے تو اب آپ اللہ کی خاطر کب نیک کام کریں گے؟ اب تو فوری طور پر اس فائدے کے خاطر انسان نیک کام کرے گا. اور اگر گناہ کا نقصان فوراً سامنے آ جائے تو کون گناہ کرے گا؟ ہر ایک گناہ سے بچے گا. مگر یہ جب لوگ کم الجو کم آسان و عملہ، یہ امتحان نہیں ہوا، خدا کہہ رہا ہے کہ میں امتحان لینا چاہتا ہوں، امتحان یہ نہیں ہوا، یہ تو اپنے نقصان کے خاطر یقیناً بچے گا. کون ہے کہ جو اپنے آپ کو اس نقصان میں ڈالے گا؟ تو گناہ کا ابھی فائدہ سامنے آئے گا، اور نیکی کی مصیبت آپ کے سامنے آئے گی، تاکہ باقاعدہ خدا کے لیے آپ عمل کریں اور قرآن کی اس آیت کی پابندی ہو جائے کہ ہم نے دنیا کو قربان کیا اپنے دین کے خاطر. ایسا نہیں تھا کہ دین اور دنیا ٹکرائے تو ہم نے دین کو لے لیا. اب جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بتایا اور بڑی سخت بات تھی، لیکن حقیقت یہ کہ ہم میں سے جو شخص دنیا کے فائدے کے خاطر دین کے حکم کو ٹھکراتا ہے، دین کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے، وہ در حقیقت امام کا ماننے والا نہیں، بلکہ در حقیقت وہ عمر سعد کا پیروکار. اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ امام کا کردار، آج کل موضوع ہمارا چل رہا ہے ہر مقام پر حسینیت اور یزیدیت کا فرق، تو اس موضوع کے اندر بھی ایک بات آ گئی، بیان کرتے چلے کہ حسینیت کیا ہے. حسینیت یہ کہ اگر ابھی بیعت یزید کر دی جائے تو پوری دنیا قدموں کے اندر ڈھیر، یزید بڑے سے بڑا انعام و اکرام عطا کرنے کو تیار، بڑے سے بڑا عہدہ دینے کو تیار حسین اگر بیعت کر لیں. لیکن حسین نے دنیا کو ٹھکرایا تاکہ دین کو باقی رکھا جائے. اور عمر سعد جب اتنے زیاد بلا کر یہ کہتا ہے کہ حسین کے قتل کرنے کے لیے لشکر لے کے جاؤ، میں تمہیں رائے کی حکومت دوں گا، اور کسی نے کہا کہ کیا تم حسین کو نہیں پہچانتے، تو کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ وہ حسین ہے کہ جو رسول کا نوازا، اور اس وقت اس سے زیادہ افضل پوری دنیا میں کوئی موجود نہیں، لیکن اگر حسین کا ساتھ دوں تو اس کا فائدہ اور نفع بعد میں ملے گا، اور اگر یزید کا ساتھ دوں تو رائے کی حکومت ابھی مجھے مل جائے گی. تو رائے کا سودا نفع ہے، حسین کا ساتھ دینا ادھار ہے، تو میں نفع سودے کو ادھار کے خاطر نہیں چھوڑ سکتا. یہ وہی ارشاد الہی، من آثر الحیات الدنیا، جس نے دنیا کی زندگی کی خاطر دین کو چھوڑا، اس کی فکر ہمیشہ وجہ یہی ہوگی، چاہے وہ بڑے سے بڑا کام ہو یا ہمارا چھوٹے سے چھوٹا یہ منطقی جواب کہ کیا کریں، اگر بینک کی اور سود کی نوکری چھوڑ دیں تو اور کہاں سے ہمیں نوکری ملے، اور اگر ملے تو اتنے ایش و آرام کی کہاں سے ملے، سود کی نوکری چھوڑے نفع اور فائدہ قیامت میں ملے گا، وہ ادھار سودا ہے، اور رے کی حکومت نقد سودا، بینک کی ملازمت نقد سودا، نقد سودے کے خاطر عقل مند کبھی ادھار سودے کے خاطر نفع کو نہیں چھوڑا کرتے، یہ ہماری فکر ہے، وہی عمر صاحب کی فکر، اور ایک حسینیت کی فکر تھی کہ نہیں دنیا کو ٹھوکر ماریں گے اگر دین بچ رہا ہے تو، بس یہی دیکھنا ہے ہر مقام پر، جہاں دین کا ایسا حکم ہے کہ دنیا آپ کو نہ روکے وہاں رک جانا کوئی کمال کی بات نہیں، جہاں دنیا کی باتوں کی پابندی کر رہے جبکہ دین کی مخالفت نہ ہو وہ بھی کوئی کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ دنیا کہے کہ یہ کرو اور دین کہے کہ اس کے الٹ کام کرو، اس وقت انسان دنیا کو ٹھکرا کے دین کی باتوں کی پابندی کرے، یہی معیار بنتا ہے اس مومن کے ایمان کا، اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ روایات میں کثرت کے ساتھ دنیا کی محبت کی مذمت کی گئی، ہر ممکن کوشش کی گئی ہے کہ مومن کے دل میں کبھی دنیا کی محبت نہ پیدا ہونے پائے، ٹھیک ہے اپنے مقام پر یہ روایت ہے کہ دنیا دنیا آن، دنیا کی دو قسمیں، ایک دنیا وہ ہے کہ جو وسیلہ آخرت ہے جس کے ذریعے انسان آخرت کو کماتا ہے، مستجیر لاولیاء اللہ، یہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے تجارت گاہ کہ یہاں انسان سودا کرتا ہے اور آخرت میں اس کو نفع ملتا ہے، لیکن دوسری دنیا وہ ہے کہ جو انسان کو آخرت کی یاد سے بھلاتی ہے، اور یہ دوسری دنیا جس میں پڑھ کر انسان آخرت کو بھلا دیتا، یہ دوسری دنیا جس کے خاطر انسان آخرت کو نظر انداز کر دیتا، امام کی روایت ہے کہ امام جعفر صادق احساس فرمایا کہ وہ دنیا اگر کسی گوشت کے گلے بھیڑ اور بکریوں کے گلے میں دو خونخار بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں اور ان خونخار بھیڑیوں کو کھلی اجازت ہو جتنا چاہے نقصان پہنچائے اس گلے، تو یاد رکھو کہ یہ دو خونخار بھیڑیے اس گلے کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا دو چیزیں مومن کے ایمان کو پہنچاتی ہیں، ایک حب دنیا اور ایک حب جا، شہرت کی محبت انسان سے اپنے مقام کو بلند کرنے کی محبت، اور دنیا یعنی حب المال مال کی محبت، مال کی محبت اور شہرت کی محبت، دو خونخار بھیڑیے دو بھوکے بھیڑیے اگر بھیڑ اور بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں اس کھلی اجازت کے ساتھ کہ جو نقصان پہنچانا ہے پہنچاؤ، تو یہ دو خونخار بھیڑیے اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے بکریوں کے گلے میں جتنا نقصان مال کی محبت ایک مومن کے ایمان کو پہنچاتی ہے، جتنا نقصان ایک مال کی محبت کی وجہ سے مومن کے ایمان سے واقع ہوتا ہے، اسی لیے روایتوں میں دنیا کی محبت کی تو اتنی مذمت کے ساتھ تاکید کی گئی کہ جب فعلا عن علی ابن حسین کسی نے چوتھے امام سے سوال کیا کہ ما افضل الاعمال یا ابن رسول اللہ، سب سے بڑا سب سے افضل اور سب سے عمدہ عمل کون سا ہے، تو امام نے جواب دیا کہ بادا معرفت اللہ و رسول، اللہ کی معرفت اور اس کے رسول کی معرفت کے بعد بغض دنیا، سب سے بڑا سب سے بہتر سب سے نیک عمل دنیا کے بغض، دنیا کی نفرت، دنیا کی عداوت اپنے دل کے اندر رکھنا، یہ نماز سے بڑا، یہ روزے سے بڑا، یہ امر بالمعروف سے بھی بڑا، سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ انسان دنیا سے نفرت کرے، انسان کے دل میں دنیا کا بغض ہو، اس لیے کہ میرے مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایک خوبصورت سانپ جیسی ہے کہ اوپر سے ہاتھ لگاؤ تو بڑا نرم، بڑا چکنا، بڑا گدگدا، بہت لطف آتا ہے دیکھنے کو، لیکن اس کے اندر سب میں قاتل قاتل زہر بھرا ہوا ہے، کہ انسان بظاہر ہاتھ میں لے تو بڑا مزہ بھی آتا ہے، خوبصورتی خوبصورتی کو دیکھ کر لطف بھی محسوس ہوتا ہے، اس کی نرمی کو، اس کے گداس پڑنے کو دیکھ کر انسان کے ہاتھ میں بھی لطف آرام کا آتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر دیکھو تو اتنا زہر بھرا ہوا ہے کہ جس وقت بھی موقع پا کر تمہیں ڈسے گا تو اس کے بعد تمہارے بچنے کا امکان نہیں، یہی مثال دنیا کی ہے کہ ظاہری اعتبار سے بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، ظاہری اعتبار سے بڑی عمدہ نظر آتی ہے، لیکن اگر غور کرو تو اس کے اندر ایمان کے خاتمے کے لیے خطرناک ترین زہر بھرا، کہ جب بھی یہ دنیا تمہیں کاٹے گی تو پھر تمہارے ایمان کے بچنے کا کوئی امکان نہیں رہ سکتا، چنانچہ مولا یہ فرما رہے ایک بالغ و عاقل کبھی اس سانپ کو نہیں پڑھائے گا اور ایک بالغ جاہل ہمیشہ آگے بڑھ کر اس سانپ کو اٹھا لے گا، تو مومن بنو ایسے مومن جو بالغ عاقل ہو، ایسا مومن نہیں جو بالغ جاہل ہو، دنیا سے بچو، اس لیے کہ حب دنیا راز و کل خفیہ، ہر خرابی کی ہر گناہ کی جڑ ہمیں کیا دنیا کی محبت ہوگی. انسان جو گناہ کرتا ہے, انسان جو غلطی کرتا ہے, انسان جو برا کام کرتا ہے, اگر آپ تحقیق کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ دنیا کی محبت ہے جو اس کو غلطی کی طرف لے گئی. اور اس کی مزید تقریر ہماری آئندہ تقریر میں. اسی لیے ائمہ نے کثرت کے ساتھ دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کی کوشش کی, کثرت کے ساتھ مال کی محبت کو دل سے نکالنے کی کوشش کی. یہ مال کی محبت بھی تو ہے. دس ہفتے کی ہماری تقاریر رزق حلال کے موضوع پر, یہ مال کی محبت تو ہے جو انسان کو حلال سے ہٹا کر حرام کی طرف لاتی ہے. اور اتنی سختی کے ساتھ مال کی محبت کو نکالنے کی کوشش کی گئی کہ روایتوں میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر کا گزر خانہ خدا کے قریب سے ہوا. جب خانہ کعبہ کے قریب سے میرے پیغمبر گزرے تو یہ دیکھا کہ ایک شخص کعبے کے پردے کو پکڑے ہوئے چلتا زار و قطار ہو رہا, آنکھوں سے آنسو جاری, روتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے کہ خداوندا میرے گناہ کو بخش دے, خداوندا میری بخشی کر دے, خداوندا میرے گناہ کو معاف کر دے. پیغمبر ایک مرتبہ رکے اور رکنے کے بعد کہا کہ اے جب مجھے یہ بتا کہ تیرا گناہ زیادہ بڑا ہے جب یہ زمین زیادہ بڑی. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا گناہ زیادہ بڑا. پیغمبر نے کہا کہ گناہ تیرا گناہ زیادہ بڑا ہے یا یہ سارے دنیا کے پہاڑ زیادہ بڑے. جواب دیتا ہے کہ اے اللہ کے رسول میرا گناہ زیادہ بڑا. ایک مرتبہ پیغمبر کہتے ہیں کہ میرا گناہ زیادہ بڑا ہے یا یہ عرش الہی زیادہ بڑا. کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا گناہ زیادہ بڑا. پیغمبر کہتے ہیں کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا آسمان چاند ستارے سیارے سب کا مجموعہ زیادہ بڑا. وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا گناہ زیادہ بڑا. پیغمبر کہتے ہیں کہ تیرا گناہ زیادہ بڑا ہے یا ذات الہی زیادہ بڑی. وہ ایک مرتبہ گھبرا کے کہتا ہے کہ اللہ اکبر, یقیناً اللہ سب سے بڑا ہے لیکن میرا گناہ بھی بہت بڑا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ بتا تیرا گناہ کیا. کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے پتا بھی ہے لیکن میں اپنے نفس کی وجہ سے قابو نہیں پا پاتا کہ جب کوئی فقیر میرے پاس آتا, آنے کے بعد دستے سوال کو پھیلا کر مجھ سے کوئی طلب کرتا, فقیر کی اور حاجت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کا اتنا حکم ہے کہ روایتوں میں یہ ہے کہ اگر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور تم سے کوئی سوال کرے تو یہ مت سوچو کہ میں تو پیدل چل رہا ہوں یا گھوڑے پر سوار مجھ سے زیادہ امیر ہے, میں اس کی مدد کیوں کروں. نہیں, گھوڑے پر سوار ہو کر بھی اگر سوال کرتا ہے تو اس کی حاجت کو پورا کر سکتے ہو, یقیناً پورا کرو. تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول, جب کوئی فقیر میرے پاس آتا ہے اور سوال کرتا ہے تو میں اپنے بخل اور اپنی کنجوسی کی وجہ سے, اپنے مال کی محبت کی وجہ سے ایک پیسہ اس کو دینے کو تیار نہیں ہوتا. روایتوں میں یہ کہ پیغمبر اسلام نے سنا, ایک مرتبہ کہا کہ اے جب ذرا میرے قریب سے دور ہو جا, مجھے خوف ہے کہ کہیں عذاب الہی نازل نہ ہو اور تیرے ساتھ ساتھ مجھے بھی